السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
غیرت کے نام پر قتل کرنے والے 4 افراد کو 3-3 مرتبہ سزائے موت دیے جانے کا حکم. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد.
امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی کی طرف سے پاکستان کو توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری فراہم کرنے کا عندیہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
ہریانہ کے حصار میں متنازع سنت بابا رام پال کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری، کم از کم 6 افراد ہلاک. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، عراق کے شمالی کردستان کے دارالحکومت اربل میں ایک خود کش کار بم حملے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور فرانس کے عہدیداروں نے ایک دوسرے فرانسیسی شخص کو اس ویڈیو میں شناخت کیا ہے جس میں وہ جنگجوؤں کے درمیان ایک امریکی امدادی کارکن اور 18 شامی فوجیوں کا سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے. اور اسرائیلی سیکورٹی فورسز نے اس فلسطینی شخص کا گھر مسمار کر دیا ہے جس نے پچھلے مہینے ایک ٹرین اسٹاپ پر حملہ کر کے 2 افراد کو ہلاک کر دیا تھا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی ایک عدالت نے پسند کی شادی کرنے والی خاتون کے قتل کے جرم میں مقتولہ کے والد سمیت خاندان کے 4 افراد کو موت کی سزا سنائی ہے. 25 سالہ فرزانہ اقبال کو اس سال مئی میں اس کے خاندان کے افراد نے لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں اینٹیں مار مار کر ہلاک کر دیا تھا. فرزانہ کے ہولناک قتل کے واقعے کا عالمی سطح پر رد عمل ہوا تھا اور امریکہ سمیت مختلف ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس کی شدید مذمت کی تھی. تفصیل لاہور سے افضل رحمان کی اس رپورٹ میں.
بدھ کو لاہور میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے ان 4 افراد کو 3-3 مرتبہ سزائے موت کا حکم سنایا جنہوں نے اس برس مئی میں لاہور ہائی کورٹ سے متصل بازار میں فرزانہ اقبال نام کی ایک حاملہ خاتون کو اینٹ اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا تھا. فرزانہ کو موت کے گھاٹ اتارنے والے کوئی غیر نہیں تھے بلکہ ان میں فرزانہ کا باپ، بھائی، کزن اور ایک دور کا رشتہ دار شامل تھا. یہ 4 فرزانہ کی پسند کی شادی کے مخالف تھے. فرزانہ اس غرض سے وہاں آئی تھی کہ عدالت عالیہ سے حفاظت طلب کرے، مگر اس کے اپنے عزیزوں نے اس کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا تھا. فرزانہ کے جن 4 عزیزوں کو موت کی سزا سنائی گئی، ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ فرزانہ قتل کیس کا یہ فیصلہ اس وجہ سے آیا ہے کہ یہ ایک کیس سنسنی خیز رخ اختیار کر گیا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ ان سزاؤں کے خلاف اپیل کریں گے. معروف وکیل اظہر صدیق نے وائس آف امریکہ کے ساتھ اس کیس کی اپیل منظور ہونے کے امکانات پر بات کرتے ہوئے کہا،
جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ سنسیشن آ گئی ہے، کوئی ایسی کوئی سنسنی خیز معاملات آ گئے ہیں، وہ انڈائریکٹلی آپ کو ایویڈنس کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا، شہادتوں کے ذریعے، کہ پروسیجرل کوئی لکونا رہ گیا، شہادتیں کنسیڈر نہیں ہوئی یا مٹیریل ریکارڈ پہ نہیں آ سکا. تو یعنی صرف خالی سنسنی خیز سے فیصلے ریورس نہیں ہوا کرتے. صرف جب تک آپ ایویڈنس اور شہادتوں سے یہ چیز ثابت نہیں کریں گے، اور ایسی کوئی مثال میرے سامنے تو کوئی نظر نہیں آتی کہ جہاں کوئی سنسری کے حوالے سے پوائنٹ بنا کے آگے کیس سارے ریورس ہو گئے. تا وقت ہے کہ جب تک کوئی ایویڈنس بڑی سامنے، اسٹرانگ ایویڈنس یہ موجود نہ ہو جو اس بات کو سبسٹینشیٹ کر دیں کہ آپ نے یہ جو کہ بہت تیزی میں معاملہ چلایا اور یہ شہادتیں آپ مس کریں گے. اس کے علاوہ مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ اس صرف سنسری کے طور پر فیصلوں کو رد کر دیں.
دری اثنا سول سوسائٹی کے ارکان نے بدھ کو دیے جانے والے اس عدالتی حکم پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ اس قسم کے فیصلوں سے ممکن ہے خواتین کے خلاف تشدد اور غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کسی حد تک کم ہو جائیں. سول سوسائٹی کے ممتاز رکن میاں یوسف صلاح الدین کا کہنا تھا کہ عدالتوں میں فیصلہ طلب مقدمات کی بھرمار ہے.
عدالتیں جو ہیں ان کو اپنے فیصلے کرنے چاہیے اور بہت سارے جو ملزم جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں. اس سے ایک بدامنی سی پھیلتی ہے لوگوں میں، لوگوں کا جو فیتھ ہے عدالتوں میں وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہونا چاہیے، فیصلے ہونے چاہیے. ملزم ہیں ان کو سزائیں ہونی چاہیے.
حقوق انسانی کمیشن پاکستان کا کہنا ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس کے دوران ملک بھر میں غیرت کے نام پر قتل کے 869 واقعات کمیشن کے علم میں آئے تھے، جبکہ اصل تعداد ممکنہ طور پر کمیشن کے کہنے کے مطابق اس سے کہیں زیادہ ہوگی، کیونکہ بہت سے کیسز سامنے ہی نہیں لائے جاتے. افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور.
امریکہ کے بین الاقوامی ترقی کے ادارے یو ایس ایڈ نے پاکستان میں توانائی کے شعبے میں 4,30,00,000 کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
امریکہ نے پاکستان میں توانائی کے شعبے کے لیے 4,30,00,000 کی سرمایہ کاری مہیا کرنے کا عندیہ دیا ہے. امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یعنی یو ایس ایڈ کے افغانستان اور پاکستان کے لیے نائب ایڈمنسٹریٹر ڈونلڈ لیری نے اسلام آباد میں پاکستانی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی، جس میں سرمایہ کاری کی فراہمی کا عندیہ دیا گیا. پاکستان کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے، جس پر قابو پانے کے لیے حکومت نے حال ہی میں چین سے بھی متعدد معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، اور عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ توانائی کی ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بیرونی تعاون حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. امریکہ پہلے بھی پاکستان میں توانائی سمیت مختلف شعبوں میں معاونت فراہم کرتا چلا آ رہا ہے. اس میں بجلی گھروں کی استعداد کار بڑھانے اور بجلی کی ترسیل کو بہتر اور منظم بنانے میں اعانت بھی شامل ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ یو ایس ایڈ کی طرف سے دیے گئے اس اشارے کے بعد پاکستان کے لیے اس شعبے میں مزید سرمایہ کاری حاصل کرنے کی راہ ہموار ہوگی. وزارت خزانہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک سرکاری بیان میں بتایا گیا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان میں جاری مختلف شعبوں میں تعاون پر یو ایس ایڈ کے وفد کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے وفد کو بتایا کہ حکومت شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کے باعث بے گھر ہونے والے افراد کی بحالی کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت نقصانات کا اندازہ لگا کر ان لوگوں کی اپنے گھروں کو واپسی کے لیے پرعزم ہے. شمالی وزیرستان میں 15 جون کو فوج نے ملکی اور غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف آپریشن شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے تقریباً 600,000 افراد نقل مکانی کر کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں عارضی طور پر رہائش پذیر ہیں. فوجی حکام یہ کہہ چکے ہیں کہ شمالی وزیرستان کے 90% علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کیا جا چکا ہے، لیکن شدت پسندوں کی طرف سے علاقے میں بچھائی گئی بارودی سرنگوں کی صفائی تک ان علاقوں میں لوگوں کی واپسی ممکن نہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کی ریاست ہریانہ میں متنازع شخصیت بابر رام پال کے آشرم پر پولیس کی کارروائی جاری ہے، جہاں اب تک ہونے والی کارروائی کے دوران 5 خواتین اور 1 بچہ ہلاک ہو چکے ہیں. تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ ان اموات کی صحیح وجہ معلوم نہیں ہو سکی. اس کی تفصیل بتائیں گے نئی دہلی سے سہیل انجم اس رپورٹ میں.
ہریانہ میں حصار کے قریب بروالا میں واقع ستلوک آشرم کے متنازع سنت اور خود ساختہ دھارمک پیشوا 63 سالہ بابا رام پال کو گرفتار کرنے کی پولیس کی کوششیں جاری ہیں. اب تک اس آپریشن کے دوران کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 1 بچہ اور 5 خواتین ہیں. تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ اموات کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی. ہریانہ کے ڈی جی پی ایس این وشسٹھ کے مطابق آشرم کے اندر سے لاشیں پولیس کے پاس بھیجی گئیں، جن کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال روانہ کیا گیا. 2006 میں روہتک ضلع میں رام پال کے آشرم میں ہوئے تصادم میں ایک شخص کی موت کے معاملے میں رام پال کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہے. ان پر قتل کی سازش کے علاوہ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ میں بار بار کی ہدایت کے باوجود حاضر نہ ہونے پر توہین عدالت کا بھی معاملہ چل رہا ہے. پولیس نے منگل کے روز آشرم پر دھاوا بولا تھا، مگر آشرم کے اندر سے پیٹرول بموں سے حملے اور فائرنگ کے سبب پولیس نے پسپائی اختیار کر لی. اس دوران 100 سے زائد پولیس جوان زخمی ہوئے، جبکہ نصف درجن سے زائد صحافیوں کو پولیس کارروائی میں چوٹیں آئیں. بدھ کے روز پھر آپریشن کا آغاز ہوا، مگر پولیس کے مطابق چونکہ آشرم میں بہت سے بے قصور افراد پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے وہ پوری قوت سے آشرم پر دھاوا نہیں بول سکتی. آشرم میں کم از کم 5,000 افراد موجود ہیں، جبکہ 10,000 باہر آ چکے ہیں. رامپال کے بھائی پرشوتم کو فرار ہونے کی کوشش میں گرفتار کر لیا گیا. رامپال کے خلاف غداری اور مجرمانہ سازش کے علاوہ دیگر دفعات کے تحت بھی تازہ معاملات درج کیے گئے ہیں. پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے رامپال کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے پولیس کو جمعہ تک کا وقت دیا ہے. 20,000 پولیس جوانوں نے سینکڑوں گاڑیوں اور جے سی بی مشینوں کے ساتھ آشرم کا محاصرہ کر رکھا ہے. پولیس کے مطابق اس آپریشن پر اب تک کئی کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں. آشرم سے باہر آنے والے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ رامپال کے عقیدت مندوں نے انہیں آشرم میں قید کر رکھا تھا. उनके पास असलहा मौजूद है। हजारों अफराद वहां से निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे। पुलिस का दावा है कि रामपाल ने औरतों और बच्चों को ढाल बना रखा है, जबकि आश्रम के तर्जुमान ने कहा कि रामपाल बीमार हैं और नामालूम मकाम पर अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस फलस्तीनी शख्स का घर मिसमार कर दिया है जिसने पिछले महीने एक ट्रेन स्टॉप पर हमला करके दो अफराद को हलाक कर दिया था। बुध के रोज इस घर को मशरकी यरूशलम के सलवान के इलाके में मिसमार किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वजीर आजम नेतन्याहू के हुक्म पर अमल किया जिन्होंने कहा था कि उन दो फलस्तीनियों के घरों को मिसमार कर दिया जाए जिन्होंने मंगल के रोज यरूशलम की यहूदी इबादतगाह पर हमला करके पांच अफराद को हलाक कर दिया था। यरूशलम से वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए जेफ क्लस्टर की रिपोर्ट के साथ असद हसन।
इसराइल की सिक्योरिटी के अहदेदारों ने कहा है कि दो फलस्तीनी हमलावर गोश्त काटने वाले टोके और एक बंदूक के साथ मुसल्लह थे जब उन्होंने मंगल की सुबह शहर के हारनोव के इलाके में सिनागॉग यानी यहूदियों की इबादत गाह पर हमला किया। इसराइली टेलीविजन ने जो मनाजिर दिखाए हैं उनमें इसराइली पुलिस इबादत गाह के अंदर जाने की तैयारियां कर रही है। हमलावर बाद अज़ां पुलिस की गोलियां लगने से हलाक हो गए। फलस्तीनियों के सदर महमूद अब्बास ने फलस्तीनी रहनुमाओं के एक इजलास से खिताब में ऐसे हमलों की मजम्मत की। वो कह रहे हैं कि हम इस वाकये की मजम्मत करते हैं और किसी सूरत में आम शहरियों पर हमलों को कबूल नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम ऐसे इकदाम और मस्जिद अक्सा पर हमलों की बैक वक्त मजम्मत करते हैं। मिस्टर अब्बास ने बज़ाहिर इसराइल के दाएं बाजू के सियासतदानों के मस्जिद अक्सा या टेंपल माउंट जाने की तरफ इशारा किया। ये मकाम दोनों मजाहिब के मानने वालों के लिए काबिल एहतराम है। इसी अस्ना में समी अबू जारी ने, जो अस्करियत पसंद ग्रुप हमास के तर्जमान ने, हमले को इसराइली जारहियत का जवाब करार दिया। अबू जारी के अल्फाज हैं कि हमास तहरीक यरूशलम के इस हमले को सराहती है और इस हमले को यूसुफ अल रहमान और मस्जिद अक्सा पर इसराइल के बार बार दोहराए गए जरायम का एक रद्दअमल ख्याल करती है। हमास ने तस्दीक की कि इसराइल के जरायम का बदला लेना कितना अहम है। उनके बकौल कशीदगी की वजह इसराइली कब्जा है। उधर इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने तर्जमान के जरिए बैन अल-अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया कि वो इस हमले की मजम्मत करें और उन्होंने ऐद किया कि इसराइल इसका जवाब जरूर देगा। मंगल का हमला यरूशलम और मगरबी किनारे पर महीनों से जारी तशद्दुद की ताजा तरीन कड़ी है। यरूशलम में वाके पीस इंस्टीट्यूट के सरबरा रामी नसरुल्ला के मुताबिक ये बदमनी अरब नौजवानों में बढ़ती हुई मायूसी की अलामत है। वो कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक इसराइली निजाम की नाकामी से है जो छत फराहम करने और तालीम देने में नाकाम रहा है। लिहाजा अमूमी तौर पर यह एक शहरी नौयत का झगड़ा है और मस्जिद अक्सा ने इसको मजहबी मसले का रंग दे दिया है। अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी ने इसराइलियों की हलाकत पर ताजियत के लिए टेलीफोन पर नेतन्याहू से गुफ्तगू की। नेतन्याहू ने लंदन में सहाफियों को बताया कि ये वाकया एक हकीकी दहशतगर्दी का इकदाम है। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
इराक के शिमाली कुर्दिस्तान के दारुल हुकूमत अरबिल में खुदकुश कार बम हमले में कम से कम चार अफराद हलाक हो गए हैं। बुध के रोज यह धमाका हुकूमती दफातर के इलाके में हुआ। किसी ने फौरी तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। हुकूक इंसानी से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर ने इराक पर जोर दिया है कि वह इस्लामिक स्टेट और दूसरी पार्टियों से सरजद होने वाली हुकूक इंसानी की संगीन खिलाफ वर्जियों से निपटने के लिए, जिनके नतीजे में हजारों लोग हलाक और 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शमूलियत इख्तियार करें। अक्वामे मुत्तहिदा से वॉइस ऑफ अमेरिका की नामा निगार मार्गरेट बशीर की रिपोर्ट के साथ सफिया कासिम।
अक्वामे मुत्तहिदा में हुकूक इंसानी के कमिश्नर जैद राद अल हुसैन ने सितंबर में अपना ओहदा संभालने के बाद से 15 मुल्की कौंसिल की अपनी पहली ब्रीफिंग में कहा कि इस्लामिक स्टेट के जंगजुओं ने जो जरायम सरजद किए हैं वो इस कदर खौफनाक हैं कि उनकी छानबीन हेग में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को करना चाहिए।
The scale and violence of ISIL's brutality toward civilians shreds every principle relevant to human rights.
उन्होंने कहा कि आईएसएल की जानिब से शहरियों पर की जाने वाली वहशियाना कार्रवाइयां हुकूक इंसानी की सरासर खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि खुसूसन मजहबी अकलियत यजीदी के खिलाफ इस्लामिक स्टेट की घिनौनी कार्रवाइयों के हवाले से मुमकिन ये कत्लेआम इराक में किया जाता। انہوں نے کہا کہ آئی سی سی کی توضیح کے مطابق 11 جرائم انسانیت کے خلاف جرم قرار پائے ہیں، جن میں سے 9 جرائم ایسے ہیں جن کی آئسل مرتکب ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئسل جنگی جرائم کی بھی مرتکب ہے۔ کمشنر نے کہا کہ حکومت کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے میں جرائم کے خلاف قانونی کارروائی کرے، لیکن عراق میں جو خلاف ورزیاں کی گئی ہیں وہ اتنے بڑے پیمانے پر کی گئی ہیں کہ وہ بین الاقوامی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں۔ انہوں نے بغداد پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی فوجداری عدالت میں شامل ہو جائے تاکہ کورٹ کے دائرہ اختیار میں آ جائے۔ اقوام متحدہ کی ہیومینیٹیرین چیف ویلری ایمس نے کونسل کو بتایا کہ 36 لاکھ لوگ عراق کے ان علاقوں میں ہیں جن پر اسلامک اسٹیٹ کا کنٹرول ہے، ان میں سے 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو فلاحی امداد کی فوری ضرورت ہے۔ ایمس نے کہا کہ حالانکہ زیادہ تر ظالمانہ کارروائیوں کی ذمہ داری اس جہادی گروپ نے قبول کی ہے، لیکن حقوق انسانی کے خلاف ورزیاں صرف اس نے ہی نہیں کی ہیں۔
آرمڈ گروپس انکلوڈنگ ملیشیاز افیلیئیٹڈ ود دی گورنمنٹ کنٹینیو ٹو کیری آؤٹ بروٹل ایکٹس آف وائلنس اگینسٹ سیویلینز۔
ایمس نے کہا کہ حکومت سے منسلک ملیشیا سمیت مسلح تنظیمیں شہریوں کے خلاف مسلسل پرتشدد کارروائیاں کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عراق بھر میں 52 لاکھ لوگوں کو فلاحی امداد کی فوری ضرورت ہے، 20 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور 1 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور پڑوسی ملکوں میں پناہ گزینوں کی حیثیت سے اپنا رجسٹریشن کروا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بحران کے شروع ہونے پر مالی امداد کے باوجود فنڈز استعمال کر لیے گئے ہیں اور آئندہ چند روز میں فوری طور پر 8.5 کروڑ ڈالرز نہ ملنے کی صورت میں جنوری سے خوراک کے عالمی پروگرام کا یہ کام بری طرح سے متاثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس تشدد کے نتیجے میں اس سال عراق میں اب تک کم از کم 10,000 لوگ ہلاک اور 20,000 زخمی ہوئے ہیں۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یروشلم میں منگل کے روز 2 فلسطینیوں کی جانب سے ایک یہودی عبادت گاہ پر حملے کے بعد جس میں 4 افراد ہلاک اور 6 دوسرے زخمی ہوئے، اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد نئے سرے سے اور خطرناک شکل میں شروع ہو گیا ہے۔ آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی کشیدگیاں انتہا تک پہنچ کر اسرائیلیوں کے خلاف حملوں کے ایک سلسلے، فلسطینیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں اور مسجدوں اور سینیگاگز پر حملوں کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ یروشلم سے وائس آف امریکہ کے اسکاٹ باب نے اپنی رپورٹ میں اس رجحان اور اس کے اصل وجوہات کا جائزہ پیش کیا ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں نیلوفر مغل سے۔
اسرائیلی اور فلسطینی رہنماؤں نے حال ہی میں پیش آنے والے اس تشدد پر سختی سے رد عمل ظاہر کیا ہے، جس میں 1 درجن سے زیادہ اسرائیلی اور فلسطینی ہلاک اور درجنوں مزید زخمی ہو چکے ہیں۔ ان واقعات میں فلسطینیوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان ہونے والی وہ جھڑپیں شامل ہیں جو دائیں بازو کے اسرائیلی سیاستدانوں اور ان کے حامیوں کی جانب سے مسجد اقصی کے احاطے یا ٹیمپل ماؤنٹ میں آمد و رفت کی وجہ سے شروع ہوئی تھیں۔ یہ وہ مقام ہے جو مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے مقدس ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس پر تشدد بھڑکانے کا الزام عائد کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے عباس انہیں مزید بھڑکا رہے ہیں، انہیں سچ بتانے کی بجائے وہ ان سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ مسٹر عباس کا کہنا ہے کہ یہ مسٹر نیتن یاہو ہیں جو اسرائیلیوں کو وہاں جانے کی اجازت کے ذریعے تشدد کو ہوا دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ خطے اور دنیا کو ایک مذہبی جنگ کی جانب لے کر جا رہے ہیں جو تباہ کن ہے۔ تشدد کے تازہ ترین واقعات ان جگہوں پر ہوئے ہیں جو اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کے لیے مقدس مقامات کا درجہ رکھتی ہیں۔ الحرم القدسی الشریف یعنی ٹیمپل ماؤنٹ مسلسل ان واقعات کا ایک مرکزی مقام بنا ہوا ہے۔ وہاں گزشتہ جمعے کی نماز کئی ہفتوں کے بعد پہلی بار پرسکون طور پر ادا کی گئی تھی۔ اسرائیلی پولیس نے اس مقام پر مسلمانوں پر نماز پڑھنے کی پابندی اٹھا لی تھی اور دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اسرائیلیوں کی آمد و رفت محدود کر دی تھی۔ 1967 کی عرب اسرائیلی جنگ میں مشرقی یروشلم پر اسرائیلی قبضے کے بعد اس نے موجودہ بندوبست جاری رکھا، جس کے تحت غیر مسلموں کو اس مقام پر جانے کی اجازت دی جاتی ہے، جسے مسلمان حرم الشریف کہتے ہیں۔ یہودی سرگرم کارکن یہ کہتے ہوئے اس پابندی کا خاتمہ چاہتے ہیں کہ تمام مذاہب کے لوگوں کو وہاں عبادت کی اجازت ہونی چاہیے جو قدیم یہودی عبادت گاہ کا مقام ہے۔ بہت سے مسلمانوں کا خیال ہے کہ یہ اس مقدس مقام پر یہودی اقتدار اعلیٰ قائم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ایک اسرائیلی سرگرم کارکن 29 اکتوبر کو قاتلانہ حملے کی ایک کوشش میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اس پر حملہ کرنے والا، جو مشرقی یروشلم سے تعلق رکھنے والا ایک فلسطینی تھا، بعد میں پولیس کی ایک فائرنگ میں ہلاک ہو گیا تھا۔ ایک اسرائیلی سیاسی کالم نگار اور خود کو ایک قوم پرست کہنے والے امیل انگل کہتے ہیں کہ ایک صدی سے فلسطینیوں نے اس مسئلے کو بقول ان کے مقدس مقام کو بین الاقوامی بنانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ کوئی بھی ٹیمپل ماؤنٹ کے لیے خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے ایک مفید چیز رہی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہودیوں کی جانب سے اس مقام پر یہودی موجودگی بڑھانے کی کوشش کی وجہ سے عرب دراندازی پر ایک یہودی رد عمل ہے، اور یہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے ایک نرم رویہ اپنانے کا بھی ایک رد عمل ہے۔ لیکن اسرائیلی معاشرہ ایسے مسائل پر بری طرح منقسم ہے۔ بہت سے اسرائیلی دائیں بازو کے سرگرم کارکنوں کو بد امنی کو ہوا دینے کی بنا پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہبریو یونیورسٹی کے ریٹائرڈ پروفیسر مٹی سٹائنبرگ کہتے ہیں کہ سرگرم کارکن نیتنیاہو حکومت کے اندر اپنے اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
We have to refer to the efforts of the rightists to...
یوں کہیے کہ ہمیں دائیں بازو کے لوگوں کی جانب سے وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کا، یا اس حقیقت کا کہ وہ اسرائیل کی سیاست پر اثر انداز ہیں اور یروشلم اور مغربی کنارے میں پالیسیوں پر عمل درآمد کی ان کی کوشش کا حوالہ دینا پڑے گا۔ بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ سماجی مسائل پر بڑھتی ہوئی کشیدگیاں بھی تشدد کی ایک وجہ ہیں۔ مشرقی یروشلم میں انٹرنیشنل پیس اینڈ کوآپریشن انسٹیٹیوٹ کے رامی نصر اللہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں، خاص طور پر نوجوانوں میں مایوسی بڑھ رہی ہے۔
And it's have all to do with the failure of the Israeli system to provide proper services and
اس کا تعلق صرف اور صرف مناسب سہولیات اور رہائشی حل اور تعلیم کی فراہمی کے اسرائیلی نظام کے ناکامی سے ہے۔ اس لیے یہ بنیادی طور پر ایک شہری تنازع ہے، اور مسجد اقصی کے مسئلے نے اسے ایک نسل اور قومیت پر مبنی مسئلے کی بجائے ایک مذہبی تنازع میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پولیس نے گزشتہ 6 ماہ میں تقریباً روزانہ کے ان مظاہروں کی وجہ سے، جن میں کئی فلسطینی ہلاک اور بہت سے پولیس والے زخمی ہو چکے ہیں، 2000 سے زیادہ عرب نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں سے کچھ کو عارضی طور پر گرفتار کیا ہے۔ یروشلم کے امور کے لیے فلسطینی اتھارٹی کے وزیر عدنان الحسینی کہتے ہیں کہ صورتحال بہت خطرناک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حالات پرسکون بنانے سے متعلق گفتگو بے معنی ہے۔ یروشلم کے فلسطینی علاقے میں غصہ دکھائی دیتا ہے، نوجوان بہت برہم ہیں، ان کی برہمی خطرے کی علامت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہم ایک بہت مشکل صورتحال کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تشدد میں منگل کے روز ہونے والے حملے سمیت مساجد اور یہودی عبادت گاہوں پر ان حملوں کی ترغیب دی ہے، جو بظاہر انتقامی حملے دکھائی دیتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جولائی اور اگست کے دوران 50 روزہ لڑائیوں کے بعد، جن میں 2200 فلسطینی اور 72 اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے، کشیدگیاں پہلے ہی اپنے عروج پر تھیں۔ یہ لڑائیاں تعطل میں پڑے امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے امریکی قیادت میں 9 مہینوں سے جاری رہنے والی کوششوں کی ناکامی کے بعد شروع ہوئی تھیں۔ اس ناکامی کی بنیاد دونوں فریقوں کی جانب سے عائد کی جانے والی شرائط بنی، جو دوسرے فریق کے لیے ناقابل قبول تھیں، اور بظاہر مستقبل قریب میں کسی پرامن حل کے لیے مثبت امکانات دکھائی نہیں دے رہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ پروگرام کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے۔ آج اس پروگرام کا موضوع ہے نومولود بچوں میں انفیکشنز۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق 70 لاکھ نومولود بچوں کو جان لیوا انفیکشنز ہو جاتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا علاج بھی نہیں کیا جاتا۔ ان انفیکشنز میں سیپسس یعنی خون میں خرابی، گردن توڑ بخار اور نمونیا شامل ہیں۔ لینسٹ جنرل میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ نومولود بچوں کو انفیکشن زیادہ تر جنوبی ایشیا میں ہوتے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 35 لاکھ ہے۔ اس ریسرچ کے نگراں پروفیسر جوائے لون ہیں۔
These these estimates aren't just numbers, they're guiding us to how many babies have these life-threatening infections.
وہ کہہ رہی تھی کہ یہ اندازے صرف عدد نہیں ہیں بلکہ ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنے بچے اس جان لیوا انفیکشنز میں مبتلا ہیں اور وہ کہاں ہیں اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے. لون کا تعلق لنڈن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹروپیکل میڈیسن اور سیو دا چلڈرن سے ہے.
We know that almost 3 million newborns die every year, so babies in the first month of life. And in trying to address those, we need to...
وہ کہتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہر سال تقریباً 30 لاکھ نومولود بچے مر جاتے ہیں, یعنی یہ بچے ایک ماہ کے بھی نہیں ہوتے. اس کے لیے ہم انفیکشنز کے اسباب معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان نومولود بچوں کے انفیکشنز کی سب سے بڑی وجہ سیپسس ہے. وہ کہتی ہیں کہ دنیا بھر میں نومولود بچوں کے انفیکشنز کے بارے میں اعداد و شمار نہ ہونے کے برابر ہیں. اس کے نتیجے میں 46 مختلف اداروں کے 65 سرکردہ محققین کو اس کی ریسرچ کا کام سونپا گیا. وہ کہتی ہیں کہ کچھ انفیکشنز وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں, لیکن وائرس اور بیکٹیریل انفیکشن کے بارے میں معلومات میں اثر نہیں ہے. بیکٹیریا سے ہونے والے انفیکشنز کا اینٹی بایوٹک سے علاج کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے مخدوش ہونے کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے سبب اس کا علاج ہی نہیں کیا جا سکتا.
Around the world we still have around 40 million babies that are born at home. So these baby haven't had care when they were pregnant.
وہ کہہ رہی ہیں اس وقت بھی دنیا بھر میں 4 کروڑ بچے گھر میں پیدا ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ بچے صاف ستھری جگہ پر نہ پیدا ہونے کے باعث انفیکشن میں مبتلا ہوتے ہوں. بعض عورتوں کو بچے کی پیدائش کے وقت گائے اور بھینسوں کے باڑے میں لے جایا جاتا ہے اور اس طرح سے وہ پیدا ہوتے ہی انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں.
An infection in a small baby, maybe they have a low temperature instead of a high temperature. Maybe they just go quiet and feel like an older child would.
وہ کہتی ہیں انفیکشن کی علامات نظر نہیں آتی. چھوٹے بچوں کا ٹیمپریچر زیادہ ہونے کے بجائے بہت کم ہوتا ہے. اس کا علم نہ تو والدین کو ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات ہیلتھ ورکرز کو بھی نہیں ہوتا. لون کہتی ہیں کہ اس پر تحقیق کے بعد اس کی تشخیص اور علاج کے لیے ہیلتھ پروگرام کی منصوبہ بندی کی گئی ہے. عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف نے اس بارے میں ایک پروگرام تیار کیا ہے جس کا نام ہے ایوری نیو بورن ایکشن پلان, جس پر عمل کرنے کے بعد 2035 تک 1000 نومولود بچوں میں 10 یا اس سے بھی کم اموات ہونے کا امکان ہوگا. صفیہ کاظم, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستانی لڑکی کی جدوجہد پر سلمہ ہائیک کی فلم, تفصیلات فکر و فن میں.
سکول بن کر تیار ہو چکا ہے.
ہالی ووڈ میگا اسٹار سلمہ ہائیک کی ایک دنیا دیوانی ہے, لیکن خود اس گلوبل سیلیبریٹی کو جس شخصیت نے متاثر کیا وہ کوئی چمکتی دمکتی اسٹار نہیں بلکہ کراچی کی رہنے والی ایک عام سی لڑکی ہے جس نے تعلیم عام کرنے کے خواب کو سخت جدوجہد کے بعد ناممکن سے ممکن بنا ڈالا.
اس اچیومنٹ نے نا اور خواب دیکھنے پہ نا مہر لگا دیے. ڈریم اسکول سوچا تھا نا, اب ڈریم یونیورسٹی سوچو.
ہمارا بچل نے زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم کراچی کی کچی آبادی میں بسنے والے بچوں خصوصاً لڑکیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی ٹھانی اور راہ میں آنے والی ہر مشکل کا دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے ڈریم ماڈل اسٹریٹ اسکول قائم کیا.
اس دفعہ لڑکیاں زیادہ لوگ لے کر آ رہے ہیں, تو اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے ایڈمیشن سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ جو ماں باپ اپنی بڑی لڑکیاں داخل کرائیں گے ان کے 2 لڑکے ہم فری پڑھائیں گے. پہلے ایک دور ہوتا تھا کہ ہم ڈور ٹو ڈور جاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ بچے بھیجو اسکول ہے, اور اب ہم ڈور بند کر کے کہتے ہیں مہربانی داخلہ بند ہے.
سن 2014 کی گرمیوں میں مکمل ہونے والے اس اسکول میں 18 کمرے, پلے گراؤنڈ, کمپیوٹر لیب اور ایک لائبریری بھی شامل ہے. اسکول میں تقریباً 1200 لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں.
پوری آبادی کو صرف اسکول میں بھرنا یہ مقصد نہیں ہے نا, مقصد تو ان کو کوالٹی آف ایجوکیشن دینا ہے. مطلب ترقی کا ایک عمل جو ہے نا وہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے, اور اس پہ مسلسل محنت کی ضرورت ہے. جتنے آبجیکٹیو ہم نے اچیو کر لیے ہیں, اب مجھے لگتا ہے کہ 10 اور آبجیکٹیو آ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور جس کے لیے مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ اب وہ اچیو ہوں.
سلمہ ہائیک نے ہمیرا کی اس جدوجہد کو دستاویزی فلم ہمیرا دی گیم چینجر کے روپ میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. فلم فرانس میں ہونے والے ویمنز فورم گلوبل میٹنگ میں دکھائی گئی. ہمیرا دی گیم چینجر کی اسکریننگ سے پہلے سلمہ ہائیک نے اپنی تقریر میں کہا کہ ان کی کوشش اور مشن یہ ہے کہ دنیا بھر کی عورتوں کو انصاف ملے.
ہمارا محلہ ایک غریب آبادی ہے اور یہاں پہ مختلف زبانوں اور طبقوں سے تعلق رہنے والے لوگ رہتے ہیں.
پوری کراچی میں हमने ऐसा स्कूल आज तक नहीं देखा।
ये हम सोच भी नहीं सकते कि मुआज गोल्ड के अंदर इस तरह की एक बिल्डिंग तामीर होगी।
बाकी ख्वाब सही लगता है, जो इसका नाम है, टाइटल नाम है इसका, उसी के हिसाब से ये बिल्कुल मुनासिबत है कि ये ख्वाब है, और ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं है, हकीकत हो चुका है हमारे लिए।
ये पहला मौका नहीं जब नामसाइद हालात में हुमैरा की तालीम के लिए की जाने वाली कोशिशों को आलमी पजीराई मिली हो। इससे कबल मारूफ पॉप सिंगर मैडोना भी हुमैरा की लड़कियों की तालीम के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराह चुकी हैं।
What happens when we educate girls? We empower them. Humaira Bachao, she started teaching when she was 15. Let's help Humaira build a bigger school in Pakistan.
इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com।
जब मैं इस जमीन पे आके खड़ी हुई तो मुझे वो सब लम्हे याद आ रहे थे कि जब लोगों ने ये साजिश की किन को इस मोहल्ले से निकालो, 12 साल तक जो लोगों की बातें, जो फ्रस्ट्रेशन, जो चीजें बर्दाश्त करती रही, मुझे लगा कि वो एक लम्हे में सब कुछ कैद हो गया।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8, और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के कबायली इलाके शिमाली वजीरिस्तान में तकरीबन 2.5 साल बाद हुक्काम ने पहली मरतबा कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम शुरू की है। शिमाली वजीरिस्तान में तालिबान की धमकियों और सलामती के खदशात की वजह से वहां बच्चों को वैक्सीन नहीं पिलाई जा सकी थी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट भेजी है मोहम्मद इश्तियाक ने।
पाकिस्तान के कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान में तकरीबन 2.5 साल बाद हुकाम ने पहली मरतबा कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम शुरू की है। शुमाली वजीरिस्तान में सलामती के खदशात की वजह से इंसदादे पोलियो की टीमों की रसाई नहीं थी और इसी बिना पर वहां बच्चों को वैक्सीन नहीं पिलाई जा सकी। हुकाम के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक के 4 देहातों में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। मकामी अहदेदारों और कबायलियों के मुताबिक मस्जिद और हुजरों में बच्चों को इस मर्ज से बचाव के कतरे पिलाए गए। वाज़ह रहे कि शुमाली वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज का दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है और इस कबायली इलाके से 6 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। तहम रजमक के बहुत से देहातों में लोग मुकीम हैं। तालिबान की तरफ से पोलियो के कतरे पिलाने पर पाबंदी के बाद शुमाली वजीरिस्तान में इस मर्ज से बचाव के कतरे नहीं पिलाए जा सके थे। हुकाम का कहना है कि शुमाली वजीरिस्तान से नकल मकानी करने वाले खानदानों के साथ निकलने वाले बच्चों को तवातुर के साथ इंसानी जिस्म को अपाहज करने वाले वायरस से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। शुमाली वजीरिस्तान का शुमार पाकिस्तान के उन इलाकों में होता है जो हुकाम के मुताबिक पोलियो के फैलाव की एक वजह है। वजीर आजम के इंसदादे पोलियो सेल की सरबरा और रुकने कौमी असम्बली आयशा रजा फारूक ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क के तमाम इलाकों तक पहुँचने के लिए हिकमत अमली बनाई गई है।
हम अपनी हिकमत अमली में भरपूर मेहनत, भरपूर तवज्जा इन यूनियन काउंसिल में देंगे जो हाई रिस्क हैं, जहां पे पोलियो वायरस मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, चाहे वो वजीरिस्तान में बैन हो, चाहे वो हमारी पोलियो टीम्स पे मुसलसल अटैक्स और थ्रेट्स हों, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशंस हों, हम इन सब कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी हिकमत अमली बनाएंगे।
पाकिस्तान में रवां साल पोलियो से 253 बच्चे मुतासर हो चुके हैं। गुज़श्ता एक दिहाई से ज्यादा अरसे के दौरान मुल्क में पोलियो से मुतासर बच्चों की ये सबसे ज्यादा तादाद है और इस वायरस के फैलाव के हवाले से आलमी सतह पर भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अब तक पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाले ज्यादातर केसेस का ताल्लुक कबायली इलाकों और शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा से है। रवां माह पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने एक आला सतही इजलास में कहा था कि वो इंसदाद पोलियो मुहिम की खुद निगरानी करेंगे और वायरस के खात्मे के लिए हंगामी इकदामात किए जाएंगे। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 3 मुल्कों में होता है जहां इंसानी जिस्म को मफलूज कर देने वाली बीमारी पोलियो वायरस पर ताहाल पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। दीगर 2 मुल्कों में अफगानिस्तान और नाइजीरिया भी शामिल हैं, लेकिन वहां रवां साल पोलियो के रिपोर्ट होने वाले नए केसेस की तादाद पाकिस्तान की निस्बत इंतहाई कम है। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत ने मुआशरे में खवातीन के अहम किरदार को उजागर करने के लिए 3 रोजा मेले का इनेकाद किया। क्वेटा से इसकी तफसील के साथ सत्तार काकड़। پاکستان کا جنوب مغربی صوبہ بلوچستان ایک عرصے سے شورش پسندی کا شکار رہا ہے، جس کے اثرات جہاں مختلف شعبہ زندگی پر مرتب ہوئے ہیں، یہاں کی خواتین بھی ذہنی دباؤ اور گٹن کا شکار رہی ہیں۔ خواتین کو تفریح کے مواقع فراہم کرنے کے لیے بلوچستان حکومت نے محکمہ ترقی نسواں کے زیر اہتمام ایک میلے کا اہتمام کیا۔ اس میلے میں جہاں مختلف سرکاری محکموں نے اسٹال لگائے ہوئے تھے، وہیں مختلف فلاحی تنظیموں نے بھی خواتین کی دلچسپی کی مختلف اشیاء سجائی تھیں۔ خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد نے اس میلے میں شرکت کی۔ میلے کے منتظم اور وومن ڈیولپمنٹ کی ڈپٹی ڈائریکٹر جہاں آرا تبسم نے وائس آف امریکہ کو اس میلے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ تین روزہ تقریبات میں مختلف گرلز سکولوں اور کالجوں کے درمیان مباحثوں، تقاریر، مصوری اور ایسے ہی صحت مندانہ مقابلے بھی منعقد کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ میلے میں تقریباً 50 کے لگ بھگ سٹال لگائے گئے تھے، جن پر خواتین کی تیار کردہ گھریلو دستکاری کے نمونے اور ایسے ہی بے شمار چیزیں رکھی گئی تھیں۔
خواتین کے جب ہنر پر یہاں پہ ڈسپلے ہوئے تو ظاہر ہے کچھ سیل آؤٹ بھی ہوئی، جس سے ان کی فائنینشلی تھوڑی سی ہیلپ ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئٹہ بھر کی تمام خواتین نے اس میں بھرپور حصہ لیا، اور ایک میلے کا سا سامان تھا جہاں ان کو ایک ریزنیبل پرائز میں عمدہ چیز بھی مل رہی تھی، ایک دوسرے سے انٹریکشن کا ٹائم بھی مل رہا تھا، اور ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن کے بعد جو روابط سود مند ثابت ہوتے ہیں ان سے بھی ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔
میلہ دیکھنے والوں میں نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومین کی رکن رخسانہ احمد علی بھی شامل تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میلے نے خواتین کی حوصلہ افزائی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
عورت جب معاشی طور پہ مضبوط ہوتی ہے تو اس میں خود اعتمادی آتی ہے، پھر وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے۔ تو اس حساب سے میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے پروڈکٹس بیچ رہی تھیں، اور مجھے اس لیے مطلب یہ چیز اچھی لگی کہ عورتیں یہاں آ کر مطلب وہ اپنی چیزیں سیل کر رہی تھیں۔ اور جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا آج کل جو ہے ہم اپنے گھر میں جو ہے وہ معاشی معاون بنے ہوئے ہیں، پہلے گھر میں کمانے والا ایک تھا، کھانے والے 10 تھے۔ تو کہتے ہیں جب سے ہم نے یہ کام شروع کیا تو گھر میں مطلب میاں جو ہے وہ عزت بھی کرتا ہے، سسر بھی عزت کرتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں اب ہم بوجھ نہیں ہیں۔
جہاں آرا تبسم کا کہنا تھا کہ ایسے ہی میلے سبی اور خوشدار میں بھی منعقد کیے جائیں گے، جبکہ آئندہ آنے والے مہینوں میں یہی سلسلہ جعفر آباد، نصیر آباد اور صوبت پور میں لے جانے کا ارادہ ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
فرانس کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایک دوسرے فرانسیسی شخص کو ان جنگجوؤں کے درمیان شناخت کر لیا گیا ہے، جنہیں ایک ویڈیو میں ایک امریکی امدادی کارکن اور کم از کم 18 شامی فوجیوں کے سر قلم کرتے دکھایا گیا تھا۔ صدر فرانسوا اولاند نے بدھ کے روز اپنے آسٹریلیا کے دورے میں کہا کہ دو فرانسیسی شہریوں کو اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کی طرف سے جاری کی جانے والی ویڈیو میں دیکھا گیا ہے، لیکن انہوں نے مزید تفصیل نہیں بتائی۔ تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شناخت ہونے والا دوسرا شخص پیرس کے مضافات میں رہنے والا 22 سالہ شخص ہے، جس نے 2 سال پیشتر شام کا سفر کیا تھا۔ پیر کے روز عہدیداروں نے پہلے شخص کو شناخت کیا تھا جو 22 سالہ میکسم ہاورڈ تھا، جس نے پچھلے سال شام کا سفر کیا تھا۔ صدر اولان نے اس خطرے کا اظہار کیا کہ نوجوانوں کے ذہنوں کو غیر ملکی جنگجو پراگندا کر رہے ہیں۔ یوکرین کے شہر ڈونیس کے شہریوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے روس نواز علیحدگی پسندوں سے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ شہر پر قبضہ کر لیں، اور اس لیے انہیں یوکرین کی مرکزی حکومت اس بغاوت کی سزا نہ دے۔ ڈونیس سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیمی ڈیٹمر کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
مرکزی ڈونیٹسک میں منگل کی کوہر آلود اور انتہائی سرد صبح کے وقت 200 سے زائد افراد، جن میں زیادہ تر مومر لوگ شامل تھے، سخت سردی کا مقابلہ کرتے ہوئے خوراک کے لیے لائنوں میں کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ خوراک مقامی تاجر اولیگرچ کی جانب سے تقسیم کی جا رہی تھی۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس امداد کے بغیر یہ بھوکے مر جائیں گے۔
конечно нужно потому что людям нечего есть пенсии нету зарплат нету пожилым людям
вообще 43 سالہ ایک بیوہ اور 2 بچوں کی ماں علیشا کہتی ہیں کہ یہ امداد بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ بہت سے مومر افراد اپنی پینشن نہیں لے سکتے کیونکہ انہیں باغیوں کے کنٹرول والے علاقوں سے باہر جا کر خود کو رجسٹر کرنا ہوگا، اور پھر ان افراد کے پاس وہاں تک جانے کے لیے سواری بھی میسر نہیں ہے۔ کلی ننس کی ڈسٹرکٹ میں واقع یہ امدادی سینٹر ہر روز کھلا ہوتا ہے، جو بیگر افراد میں خوراک کی بنیادی اشیاء کے بیگز تقسیم کرتا ہے. ہر بیگ میں دو ہفتوں کا راشن موجود ہوتا ہے. یہ سینٹر مشرقی شہر کے ایک بڑے تاجر چلا رہے ہیں جو اس وقت کیف میں پناہ لیے ہوئے ہیں. ڈونیٹس کے مضافات میں آرٹیلری اور راکٹس داغنے کی آوازیں صاف سنائی دیتی ہیں. یہ علاقہ لوگوں سے تقریباً خالی ہو چکا ہے، تاہم جنوبی حصے میں دکانیں اور بازار اب بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن پرچون فروشوں کو ذخیرہ اندیزی میں مشکلات کا سامنا ہے اور بہت سے لوگوں کے پاس اشیاء خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. گزشتہ ہفتے کے اختتام پر یوکرین کے صدر پوروشینکو نے ایسے میں جب مشرقی یوکرین میں روس اپنی فوجی طاقت مضبوط کر رہا ہے اور وہاں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت دو مشرقی صوبوں ڈونیٹسک اور لوہانسک کے ان علاقوں میں جہاں پر باغیوں کا کنٹرول ہے پبلک سروسز کے لیے فنڈز روک رہا ہے. ان میں پبلک ہسپتالوں کے لیے فنڈز بھی شامل ہیں. اس اعلان کے رد عمل کے طور پر گلینا نامی خاتون کہتی ہیں،
пенсию мы не получаем уже 4-5 месяц. Дело в том, что ДНРцы пришли. Мы же не знали, что они пришли и как.
وہ کہتی ہیں کہ گزشتہ 4 ماہ سے انہیں پینشن نہیں ملی ہے اور وہ پبلک سروسز کے لیے فنڈز روکنے کے اعلان سے پریشان ہیں. وہ کہتی ہیں کہ علیحدگی پسندوں نے شہر پر قبضہ کیا ہوا ہے اور انہیں ایسا کرنے کے لیے کسی نے نہیں کہا. تو پھر ایسے میں کیف عام لوگوں کو کیوں سزا دے رہا ہے؟ انہوں نے تیش میں آتے ہوئے کہا کہ ریاستی فنڈز کے بغیر لوگ کیا کریں گے، بھوکے رہیں گے اور مر جائیں گے. کیف کو امید ہے کہ فنڈز روکنے کے اس اعلان سے ماسکو نواز باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں کو الگ تلگ کرنے اور عام لوگوں کو علیحدگی پسندوں کے خلاف کرنے میں مدد ملے گی. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہانگ کانگ میں پولیس کی ان مظاہرین کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں جنہوں نے بدھ کی صبح پارلیمنٹ کے احاطے میں گھسنے کی کوشش کی. مظاہرین نے سلاخوں کی مدد سے عمارت کی کھڑکیاں بھی توڑ دیں، لیکن تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ کتنے احتجاجی عمارت کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے. لگ بھگ 100 پولیس اہلکاروں نے مظاہرین پر لاٹھی چارج اور مرچوں کا اسپرے کیا، جبکہ 4 افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا. جھڑپ میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں. شمال مشرقی ریاست نیو یارک سمیت امریکہ کے زیادہ تر علاقے غیر معمولی سردی اور شدید برفباری کی لپیٹ میں ہیں. بالائی ریاست نیو یارک کے بیشتر علاقے ایک ہولناک طوفان میں برفانی ڈھیر میں ڈھپ گئے ہیں. خبریں ختم ہوئیں. اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ ایک نئے سلک روڈ منصوبے کو آگے بڑھانے کی کوششوں پر کام کر رہا ہے جو افغانستان کو معاشی طور پر جنوبی اور وسطی ایشیا سے ملائے گا. جنوبی اور وسطی ایشیا کے امور کے لیے امریکہ کی نائب معاون وزیر خارجہ فاطمہ سمر کہتی ہیں کہ اس خطے میں افراد، مصنوعات، توانائی اور خیالات کی نقل و حمل کی راہ میں کئی زبردست رکاوٹیں حائل ہیں. یہ ان ملکوں کے معاشی مفاد میں ہے کہ ان کے اتنے مستحکم پڑوسی ہوں کہ وہاں معاشی تنوع کی وجہ سے اقتصادی حالات بہتر بنائے جا سکیں، اور اسی لیے امریکہ نیو سلک منصوبے کے تحت اس کوشش کو آگے بڑھا رہا ہے. جن 4 شعبوں پر توجہ دی جائے گی ان میں ایک علاقائی توانائی منڈی قائم کرنا، تجارت اور راہداری کی سہولت مہیا کرنا، کسٹم اور بارڈر کے معاملات کو منظم بنانا اور افراد اور کاروباروں کے درمیان رابطے پیدا کرنا. امریکہ کو یقین ہے کہ جنوبی اور وسطی ایشیا سے ہوتے ہوئے شمال اور جنوب کے نئے راستے آخر کار مشرق اور مغرب کے درمیان اہم ترین پل کا کام کریں گے جو یورپ کو مشرقی ایشیا سے ملائے گا. جہاں تک مشرقی ایشیا کی توانائی منڈیوں کا تعلق ہے تو وہاں گنجائش بڑھانے اور برآمدات کے لیے نئی منڈیاں تلاش کرنے کے بے حد مواقع موجود ہیں. وسطی ایشیا کے کئی ملکوں نے ویسے ہی افغانستان میں اپنی بجلی کے لیے منڈی تلاش کر لی ہے. حال ہی میں ورلڈ بینک نے CASA 1000 نامی منصوبے کے تحت افغانستان اور پاکستان کے درمیان راہداری کی قیمت طے کرنے کے معاہدے پر دستخط کر کے ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے، جس کا مقصد کرغیزستان اور تاجکستان سے افغانستان اور پاکستان کو موسم گرما میں اضافی بجلی مہیا کرنا ہے. ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت یا ٹی اے پی آئی کے درمیان قدرتی گیس کی پائپ لائن پر کام شروع ہونے سے ترکمانستان کی قدرتی گیس کے لیے جنوبی ایشیا میں اضافی منڈیاں میسر آ سکتی ہیں جہاں قدرتی گیس کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان جوں جوں اپنی معیشت کو مضبوط کرتا جائے گا، اسے راہداری کی آمدنی اور ملازمتوں سے فائدہ پہنچے گا۔ توانائی کے دیگر منصوبوں کے برعکس ٹی اے پی آئی یا ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت کے درمیان اس منصوبے کے لیے سرمایہ عطیہ دہندہ ملکوں سے نہیں صرف نجی شعبے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کسی ایسی بین الاقوامی تیل کمپنی کی نشاندہی ضروری ہے جو ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، بھارت یا ٹی اے پی آئی کنسورشیم کی رہنمائی کرے اور اس منصوبے کو مکمل کرے۔ امریکہ کو یقین ہے کہ یہ سلک روڈ منصوبہ جنوبی اور وسطی ایشیا کا مستقبل مستحکم، محفوظ اور خوشحال بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
خواتین کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ دنیا کے ہر خطے کی دولت مند ترین خواتین کی رینکنگ کے حوالے سے ویلتھ ایکس نے رواں سال کا جائزہ جاری کیا ہے، جس کے مطابق 286 ارب پتی خواتین میں سے دنیا کے ہر خطے کی امیر ترین اور کاروباری اعتبار سے طاقتور ترین خواتین کے نام سامنے آئے ہیں۔ سالانہ ارب پتی مردم شماری 2014 کی رپورٹ کے مطابق فہرست میں ایسی ارب پتی خواتین کا نام شامل ہے جنہیں خاندانی کاروبار وراثت میں ملا اور پھر انہوں نے اپنے خاندانی کاروبار کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ ساری دولت کمائی ہے۔ اس فہرست میں ان کے علاوہ اپنی بنیاد پر کاروبار شروع کرنے والی ارب پتی خواتین بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں ارب پتی خواتین آبادی کی اوسط عمر 61 برس بتائی گئی ہے۔ اس فہرست میں معمر ترین خاتون فرانسیسی کاسمیٹکس کمپنی کی مالک 92 برس کی للین بتین کوٹ ہیں اور کم عمر ترین ارب پتی خاتون چینی سرمایہ دار کی 33 سالہ بیٹی یانگ یو یان ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کے ارب پتی افراد کی کل آبادی 2325 میں سے ارب پتی خواتین کی آبادی 12.3% پورا کرتی ہے، جبکہ ارب پتی آبادی کے مجموعی سرمایہ 7.3 کھرب ڈالر میں سے 12.8% دولت کو ارب پتی خواتین کنٹرول کرتی ہیں۔ دنیا کی مشہور انٹیلیجنس اور مالیاتی فرم ویلتھ ایکس نے 2014 کے لیے دنیا کے ہر خطے کی امیر ترین خواتین کے حوالے سے ایک جائزہ رپورٹ تیار کی ہے۔ کرسٹی روتھ والٹن۔ شمالی امریکہ سے تعلق رکھنے والی 64 برس کی کرسٹی روتھ والٹن جان والٹن کی بیوہ ہیں، جو دنیا کے سب سے بڑے امریکی ریٹیل سٹور والمارٹ کے بانی سیم والٹن کے صاحبزادے تھے۔ جان والٹن 2005 میں ایک ہوائی حادثے میں مارے گئے تھے، جس کے بعد ان کی بیوہ کرسٹی والٹن کو والمارٹ کے مجموعی اثاثوں میں سے ایک حصہ وراثت میں حاصل ہوا تھا۔ رپورٹ میں رواں برس کے لیے ان کے اثاثوں میں کل مالیت کا تخمینہ 37.9 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ کرسٹی والٹن کو شمالی امریکہ کی سب سے دولت مند ترین خاتون قرار دیا گیا ہے، جبکہ فوربس کی فہرست میں کرسٹی والٹن کا نام لگاتار 7 برسوں سے دنیا کی امیر ترین خاتون کی حیثیت سے درج ہوتا رہا ہے اور رواں برس بھی ان کے پاس یہ اعزاز موجود ہے۔ للین بتین کوٹ۔ یورپ کی امیر ترین خاتون کی حیثیت سے 92 برس کی للین بتین کوٹ کا نام سامنے آیا ہے، جو فرانسیسی کاسمیٹک صنعت کی مالک ہیں اور فرانسیسی اشرافیہ کے حلقے کی معروف شخصیت ہیں اور دنیا کی مشہور کاسمیٹک برانڈز لوریل پیرس کے بانیوں کی اکلوتی صاحبزادی ہیں، جنہیں ترکے میں لوریل پیرس کی ملکیت حاصل ہوئی۔ رپورٹ میں ان کے امپائر کی مجموعی مالیت کا تخمینہ 31.3 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ انہیں دنیا کی امیر ترین خواتین کی فہرست میں دوسرا نمبر حاصل ہوا ہے۔ گینا رائن ہرٹ۔
خام لوہے کے کانوں کی آسٹریلین مالک 60 سالہ گینا رائنہرڈ کو رپورٹ میں آسٹریلیا کی امیر ترین خاتون بتایا گیا ہے. وہ ہنکوک گروپ آسٹریلیا کی چیئرمین اور فیئر فیکس میڈیا میں سب سے بڑی شیئر ہولڈر ہیں. وہ مارگریٹ نکولس اور لینگ ہینن کوک کے گھر پیدا ہوئی. 1992 میں والد کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے والد کی فرم ہینکوک کا کنٹرول سنبھالا. ان کی مجموعی مال و دولت کا تخمینہ 14.8 ارب ڈالر لگایا گیا ہے. میکسیکن تاجر کارلوس سلم کی 3 صاحبزادیاں. لبنانی نجات کھرپتی میکسیکن تاجر کارلوس میکسیکو کی مواصلات کی دنیا پر حکومت کرتے ہیں. انہوں نے سمیا زموت سے شادی کی تھی جن سے ان کے 6 بیٹے اور بیٹیاں ہیں. بزنس میگنیٹ کی حیثیت سے پہچانے جانے والے میکسیکن سوداگر کارلوس فوربس کی دولت مند افراد کی فہرست میں 2010 سے 2013 تک دنیا کی امیر ترین شخص رہے ہیں. دنیا کی امیر ترین سرمایہ کار کارلوس سلم کی 3 صاحبزادیاں وینیسا پاولا، ماریا سومایا اور یوہانا مونک سلم ایوب کا نام اس فہرست میں لاطینی امریکہ کی دولت مند ترین خواتین کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک نے اپنے والد کی مال و دولت میں سے اپنے حصے کے طور پر 6.3 ارب ڈالر کا سرمایہ ملا ہے. دنیا کی امیر ترین خواتین میں 3 بہنوں کو 4 نمبر پر شامل کیا گیا ہے. یانگ یویان، ارب پتی خاتون یانگ یویان چین کے ایک بہت بڑی کمپنی کنٹری گارڈن کی اکثریتی حصص کی مالک ہیں. چین کی بہت بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنی کنٹری گارڈن کے بانی یانگ گوئے کیون نے 2007 میں اپنی کمپنی کے 70% حصص اپنی بیٹی کو منتقل کر دیے تھے. 33 سالہ یانگ یویان اپنے مجموعی دولت 6.3 ارب ڈالر کے ساتھ چین کی امیر ترین خاتون بن گئی ہیں، جبکہ ان کا نام اس فہرست کی سب سے کم عمر ارب پتی کے طور پر بھی شامل کیا گیا ہے. شیری ایریسون، شیری ایریسون تاجر ٹیڈ ایریسون اور مینا ایریسون کے گھر نیو یارک میں پیدا ہوئی. انہیں 1999 میں والد کی وفات کے بعد ترکا میں کمپنی کی 35% حصص منتقل ہوئے تھے. آج وہ ایک اسرائیلی کاروباری کمپنی ایریسون انویسٹمنٹ کی مالک ہیں. ان کی کل مالیت کا اندازہ 4.2 ارب ڈالر لگایا گیا ہے. ویلتھ ایکس کی فہرست کے مطابق شیری ایریسون مشرق وسطی کی امیر ترین خاتون ہیں. فلورینشو لیکینجا، افریقہ کی معروف کاروباری شخصیت فلورینشو تیل اور فیشن اور پرنٹنگ کی صنعت سے وابستہ ہیں. وہ شیرون گروپ کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور فیمفا آئل لمیٹڈ کی ایگزیکٹو وائس چیئرمین ہیں. وہ ریاست لاگوس میں پیدا ہوئی. 63 سالہ فلورینشو کے شوہر وکیل ہیں اور ان کے 4 بچے ہیں. رپورٹ میں فلورینشو لیکینجا کو نائجیریا کی امیر ترین خاتون قرار دیا گیا ہے، جن کے مجموعی اثاثوں کی مالیت کا تخمینہ 1.2 ارب ڈالر لگایا گیا ہے. سامعین، اس رپورٹ کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
السلام علیکم ویورز، اینڈ ویلکم ٹو اے برینڈ نیو ایپیسوڈ آف کہانی پاکستانی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، اور آج ونس اگین میں اپنے امیزنگ ویورز کا ایک ریکویسٹ فلفل کروں گی. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کیا کہ عائشہ پلیز ہمیں دکھاؤ کہ واٹ گوز آن بیہائنڈ دی سینز. تو آج میں آپ کو لے کے آئی ہوں ٹو دی ریڈیو ماسٹر کنٹرول روم ایٹ وائس آف امریکہ اسٹوڈیوز ان واشنگٹن ڈی سی. ٹیکنالوجی کا نام لیتے ہی ہمارے دماغ میں سائنس فکشن کی تصویر آ جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں ہائی ٹیک اور ماڈرن مشینری کے بارے میں، لیکن آج کے دور میں اصل میں ٹیکنالوجی ہمارے آس پاس ہی ہے. آئی مین ایوری تھنگ، جیسے کہ یہ ایک ٹیکنالوجیکل میریکل ہے. آئی مین ذرا سوچے کہ ہماری زندگی اس کے بغیر کیسے چلتی. آج کا پورا ایپیسوڈ ڈیڈیکیٹڈ ہے آن ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس تو بہت ہیں، دیکھے ہیں اور میں آپ کو اور بھی دکھاؤں گی، لیکن ذرا یہ سوچیے کہ ان کی ضرورت تو ہماری زندگی میں ضرور ہے مگر ڈپینڈنس نہیں. میرا مطلب ہے، فار ایگزامپل گیمنگ کنسولز اور ان سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں آ چکی ہیں،
اور ان کے بہت سے ڈائی ہارڈ فینز ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ دی اوریجنل وے واز بیٹر. اسی لیے میں آپ کو لے کے جاؤں گی تو ایک اسٹور جو ان تمام چیزوں پہ اسپیشلائز کرتا ہے. Joining me here is Frank Kozik, the owner of this really fun store, Whistle Stop Toy and Hobby. Thank you so much, Frank, for having us.
Thank you for coming. I appreciate that.
So, Frank, tell us about Whistle Stop. What exactly is it?
I created Whistle Stop Toy and Hobby.
Maine Whistle Stop ko ek hobby store ke taur par banaya hai. Yahan se bacche aakar saman lete hain aur inse apni cheeze banate hain aur apne maa-baap ke saath milkar khelte hain.
What was your inspiration behind creating a toy and hobby store?
I grew up with toy trains, with Lionel trains, and it was enjoyable for me. And around the midnight,
main toy trains ke sath khelta hua bada hua aur inhe bahut enjoy kiya. 90 ke ashre ke nisf mein maine trains jama karna shuru ki, lekin aap sirf trains rakh ke store nahi chala sakte, isliye hum models bhi bechte hain aur rocket bhi bechte hain. Humne wo cheeze jama karna shuru ki jo purane hobby store mein hua karti thi.
So I understand you've been in the business for 21 years. So you've seen a lot of trends change in terms of toys and what kids and adults enjoy. Can you tell me a little bit about that?
What I've seen over the years, specifically
jo kuch maine guzishta kai barson mein dekha hai, khas taur par trains ke hawale se, to unme logon ki dilchaspi kam hoti ja rahi hai aur jo isme dilchaspi lete hain unki umrein ab zyada ho gayi hain. Jahan tak mustaqbil ke bachchon ka taluq hai to haliya dino mein yahan kai aisi maaen aayi aur inhone apne teenager bachchon ko kaha ki wo games rakh dein اور کوئی ایسی چیز پسند کریں جو اپنے ہاتھ سے بنا سکیں, چاہے وہ ایک راکٹ ہو یا ماڈل. آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز خود بنائیں. میں ان کا نقطہ نظر سمجھ سکتا ہوں. ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ چیزیں لاجیکلی کس طرح بنائی جاتی ہیں اور ہاتھوں سے چیز کیسے بنائی جاتی ہے, اور یہ ہنر گھر کے کئی معاملات میں کام آ سکتا ہے.
Speaking of that, there are a large number of people nowadays who are teaching their kids to be really tech savvy. For instance, moms are getting their kids to have iPad time during the day. Do you think that that's diminishing the numbers of people who are actually playing with real toys, that, you know, hands-on playing?
What you see is the toy industry's change.
Hum ye dekhte hain ki toy industry maashre ke sath tabdeel ho rahi hai. Ab hum aisi gaadiyan aur jahaz dekh rahe hain jinhein aap remote ke sath iPad aur cell phone ke zariye bhi control kar sakte hain. اس طرح سے یہ انڈسٹری اب کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ اور آئی فون کی جانب بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ یہ چیزیں موجود ہیں, اس لیے انڈسٹری کو ان کے ساتھ ڈھلنے کی ضرورت ہے.
Given the tech focused innovations in toys, do you think that's making the old toys such as these obsolete?
No, I think what we're seeing is a resurgence of collecting.
میرا خیال میں ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ لوگوں میں پھر سے چیزیں جمع کرنے کا شوق بڑھ رہا ہے. لوگ پرانے کھلونے پسند کر رہے ہیں. ریل گاڑیوں کی مثال لے لیجیے. ہمارے پاس اینالاگ گاڑیاں ہیں جنہیں کسی پاور پوائنٹ سے چلایا جاتا ہے. ہمارے پاس ڈیجیٹل گاڑیاں بھی ہیں جو آئی فون یا آئی پیڈ سے چلتی ہیں. لوگ سادہ چیزیں پسند کرتے ہیں. اس وقت دنیا میں بے تحاشا ٹیکنالوجی آ چکی ہے. لوگ کوئی ایسی چیز ڈھونڈتے ہیں جو سادہ ترین ہو. مثال کے طور پر بلڈنگ ماڈلز کو لے لیجئے, جس میں چیزوں کو جوڑا جاتا ہے. ان میں ٹیکنالوجی قسم کی کوئی چیز نہیں. لوگ دونوں طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں. لوگ پرانی چیزیں بھی رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے سٹور میں بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ہم بچے تھے تو اس وقت ہم یہ چیز لینا چاہتے تھے مگر نہیں لے پائے. اب ہمارے پاس پیسے ہیں, ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں.
So I love purchasing toys that I played with when I was a child because it reminds me of childhood. But I always end up going online to find them because I feel like they're easier to find there. Has the influx of online shopping affected your brick and mortar stores?
It has. It's unfortunate.
جی ہاں, اس کا اثر پڑا ہے. اگرچہ یہ بدقسمتی ہے لیکن یہ سچ ہے. ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے چیزیں خریدنا پسند کرتے ہیں, لیکن آن لائن خریداری کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ وہاں وہ چیز نہیں ملتی جو آپ خریدتے ہیں. لیکن یہاں صورتحال مختلف ہوتی ہے. ہم آپ کو سروس مہیا کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو آپ کو انٹرنیٹ پر نہیں ملتی. لوگ اب بھی سروس پسند کرتے ہیں. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں. وہ ذاتی طور پر کچھ سوالوں کے جواب چاہتے ہیں. وہ بات کرنا چاہتے ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے گاہکوں سے ذاتی تعلق قائم کروں تاکہ بڑے ہونے کے بعد بھی انہیں یاد رہے کہ جب وہ بچے تھے تو وہ یہاں جایا کرتے تھے.
What I admire about you is that you're very in touch with your inner child, and it sort of resonates around you. You just glow happiness. Is there a message that you would like to give the viewers of Kahani Pakistan?
I do have that passion. I enjoy it.
Main jo kaam karta hu wo mujhe bahut pasand hai, میری بیوی اور بچے ہمیشہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کاروبار سے محبت ہے. مجھے لوگوں سے بات کر کے لطف آتا ہے, مجھے لوگوں کے ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے. میں جب دوسری جگہ کام کرتا ہوں تو وہاں مجھے یہ احساس نہیں ہوتا. اس تیز رفتار زندگی میں بہت سے لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ چند لمحوں کے لیے رک کر سکون کا ایک لمبا سانس لے سکیں. یہاں ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ لوگ یہاں آ کر انجوائے کریں گے اور یہاں بار بار آئیں گے.
Frank, thank you so much for having me here today. I've really enjoyed embracing my inner child with you.
Fantastic. I'm glad you came. I hope you enjoyed yourself. I get the feeling you did. And at least we can convey the feeling of the store.
Absolutely.
Thank you so very much for taking time to see me as well.
You're welcome.
Main hoon aapki host Aisha Gilani, signing off for Kahani Pakistani. Khudafiz.
کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت چیلانی, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر تھے میشا ٹوبنسکی. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ان دا نیوز پیش کریں گی نفیسہ ہود بھائی, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی نیلوفر مغل, اور اس سے پہلے خبروں کا ایک بلٹن.